كما هو أهل. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعاء سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز سے. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان واليك المشتكى وعليك المعول في الشده والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. کھڑے ہو جائے. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث الغوث اجرکنی 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 الساعة 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 العجل العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بلند صلوات. أذان واجب الاحترام خالق کائنات سورہ شمس میں 11 قسمیں کھا کے کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے. کہیں پر اللہ نے ایک قسم کھائی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. کہیں پہ اللہ نے دو قسمیں کھائیں جیسے والضحا واللیل اذا سجا. کہیں پہ اللہ نے تین قسمیں کھائیں جیسے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. کہیں پہ اللہ نے چار قسمیں کھائیں جیسے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. کہیں پہ اللہ نے پانچ قسمیں کھائیں جیسے والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، لیکن یہاں پہ اللہ نے کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ قرآن میں سب سے زیادہ قسمیں کھا کر سورہ شمس میں اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کوئی شخص آیا چھٹے سرکار کے پاس اور اس نے کہا کہ میرے مولا میرے آقا، اتنی زیادہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا قد افلح من زکاها، وہ کامیاب ہے من زکاها، یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا اللہ نے اتنی قسمیں کھا کر یہ سمجھانا تھا کہ قد افلح من اطاعنا، کہ وہی کامیاب ہے جو ہماری پیروی کرے گا۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد، یا اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ سمجھا رہا ہے قد افلح وہی کامیاب ہے جو اہل بیت کی اطاعت کرے گا۔ کامیابی اہل بیت کی اطاعت میں ہے، یہی تو ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ بھائی نبی کے بعد بھٹک رہے ہو ادھر ادھر، عاقبت گری کے لیے علی کا در ہی کافی ہے رہبری کے لیے، ادھر ادھر اگر طالب ہو حیات ابد کے لیے تو بس علی کے در پہ آ جاؤ۔ یہی تو مسلسل گفتگو چل رہی ہے، ابتدائی جو گفتگو ہماری ہے کہ دیکھو رسول پاک کے بعد خلیفہ بلا فضل علی ابن ابھی طالب ہیں، اور اس پہ ہم عقلی دلائل پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا عقل یہ کہتی ہے کہ جب نبی سب سے بڑے ہیں فضیلت میں تو نبی کے بعد آنے والا بھی فضیلت میں سب سے افضل ہوگا، سب سے بڑا ہوگا۔ نبی علم میں سب سے بڑے تو نبی کے بعد آنے والا بھی علم میں سب سے بڑا ہوگا۔ نبی معصوم تو نبی کی جگہ پر بیٹھنے والا بھی کم سے کم معصوم ہوگا۔ نبی معجزے دکھاتے ہیں تو نبی کی جگہ پہ بیٹھنے والا بھی معجزے دکھانے والا ہوگا۔ فضیلت پر گفتگو چل رہی ہے، لیکن اب تقریباً میں نے 12 یا 13 فضیلتیں ابھی تک آپ کی خدمت میں سنائی ہیں، لیکن کمال علی کی فضیلتوں کا یہ ہے کہ میں بیان کرتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے، دن گزرتے رہیں گے، لیکن فضائل علی ختم نہیں ہوں گے۔ کمال یہی ہے، تو مجھے لگ ہی رہا ہے ہم اسی فضیلت پر ہی 9-10 دنوں میں گفتگو کرتے رہیں گے۔ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ عصمت پر بھی گفتگو ہو، علم پر بھی گفتگو ہو، معجزے پر بھی گفتگو ہو۔ اچھا صرف آج 13ویں فضیلت آپ کی خدمت میں سنیے۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں راوی کون ہے ہمارے چوتھے امام اور تیسرے امام، یعنی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، اور مولا اپنے بابا سے اور مولا اپنے رسول خدا سے، اور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، 12 فضیلت کل آپ نے سنی، اب 13ویں فضیلت، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ جعل لأخی فضائل لا تحصى، کہ اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے اتنے فضائل بنائے ہیں، اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنے فضائل دیے ہیں کہ گننے والا گننا شروع کر دے مگر علی کے فضائل گن نہیں سکتا۔ علی کے فضائل کتنے ہیں؟ کسی نے ایک مرتبہ ابن عباس سے پوچھا، ابن عباس آپ رشتہ دار بھی ہیں، آپ شاگرد بھی ہیں، آپ ذرا یہ بتائیے کہ علی ابن ابی طالب کے کتنے فضائل ہیں؟ تو ابن عباس کہتے ہیں میں کتنے فضائل کیا بتاؤں، لیکن اتنا سن لو کہ 25,000 علی کے وہ فضائل ہیں جو میں نے سنے بھی ہیں مجھے یاد بھی ہے۔ بھائی ہم نے تو ابھی 13 فضیلتیں سنائی ہیں، ابن عباس کہہ رہے 25,000 علی کے وہ فضائل جو میں نے سنے ہیں اور مجھے یاد بھی ہیں۔ اب روایت سنیے، راوی اس روایت کے 3 جو میں نے دیکھے اور بھی ہوں گے، ایک عبداللہ ابن مسعود، دوسرے راوی عمر ابن خطاب۔ اب یہ راوی کیا کہتے ہیں روایت، اور تیسرے راوی ابن عباس، یہ روایت کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے روایت نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تمام دنیا کے دریا سیاہی بن جائیں، اگر تمام دنیا کے دریا سیاہی بن جائیں، دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں، دنیا کے تمام انسان اور جن لکھنے والے بن جائیں، لکھنے والے بن جائیں، دریا کی سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ختم ہو جائیں گے، لکھنے والے لکھتے لکھتے ختم ہو جائیں گے، مگر علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ یہ فضائل مولا ہیں، علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے چوتھے سرکار نے تیسرے سرکار سے، تیسرے سرکار نے اپنے بابا علی سے روایت نقل کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ جعل لاخی فضائل لا تحصى، اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے اتنے فضائل بیان کیے ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا۔ اب اللہ کے رسول حدیث کنٹینیو کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، فمن ذکر فضیلۃ من فضائلہ، اب علی کے فضائل میں سے، اتنے سارے فضائل میں سے اگر کوئی ایک فضیلت بیان کرے، علی کے فضائل میں سے کوئی ایک فضیلت بیان کرے، لیکن ساتھ میں بریکٹس میں سمجھیے، گویا رسول خدا نے کمال کا جملہ کہا، خالی بیان کرنا کافی نہیں ہے، کہا مقرن بہا، اس فضیلت کو دل سے مانے۔ توجہ، کوئی علی کی ایک فضیلت بیان کرے اور اس فضیلت کو دل سے مانے، اللہ کے رسول فرماتے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن یہاں یہ شرط رکھی، کیا فرمایا مقرن بہا، دل سے مانے، کیونکہ اکثر لوگ آگے کہتے ہیں جی ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں، ہاں بھائی اس سے بھی محبت کرتے ہیں، اس سے بھی محبت کرتے ہیں، اس سے بھی محبت کرتے ہیں، علی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ بھی والی محبت کام کی نہیں ہے، ہم کون ہیں، ہم علی سے ہی محبت کرتے ہیں، فرق ہے یا یہ جو آپ کہتے ہیں نا اس سے بھی محبت کرتا ہوں، اس سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے کہا مقرن بہا، یعنی علی کی فضیلت کا اقرار کرے، خالی بیان کرنا۔ آج یوٹیوب بھرا ہوا ہے ان لوگوں سے جو علی کی فضیلت دل سے نہیں مانتے مگر بڑے بیان کرتے ہیں، کیوں؟ سبسکرائبرز بڑھیں گے، فالوورز بڑھیں گے۔ اللہ کے رسول جانتے تھے ایسے لوگ بھی آئیں گے جو زبانی صرف کہیں گے، لیکن کیا سمجھایا، کہا صرف زبان سے علی علی نہ کہو بلکہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی۔ مقرن بحاقا یہی مطلب ہے کہ وہ اقرار کرے، دل سے اقرار کرے۔ اذان محترم یہ جو بھی کہتے ہیں نا، ہم علی کو بھی چاہتے ہیں، علی سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ اب سنیے، کوئی فائدہ نہیں۔ چھٹے سرکار فرماتے ہیں دیکھو محبت کا تقاضا کیا ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی سے محبت کرتے ہو تو اس سے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دشمن سے دشمنی بھی رکھتے ہو۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، میں آپ سے محبت کروں اور جو آپ کو آ کے مارے اس کو بھی چاہوں، اس سے بھی محبت کروں، یہ تو دھوکا بازی ہی ہوئی، یہ تو خیانت ہی ہوئی۔ بھائی میں کہوں آپ مجھے اچھے لگتے ہیں لیکن جو آپ کے ساتھ جنگ کرے میں کہوں وہ بھی بڑا میرا فیورٹ ہے، بھائی یہ تو ذرا عقل نہیں اس کو مانتی۔ آپ چھٹے سرکار فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے، اللہ اکبر، وہ جھوٹ بول رہا ہے، کون؟ چھٹے سرکار فرما رہے، صادق امام فرما رہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، کون جھوٹا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے؟ فرمایا وہ شخص جو ہم سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، توجہ آخر تک کے مومنین، وہ شخص جو ہم سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے مگر ہمارے دشمنوں پہ تبرہ نہیں کر رہا، وہ ہمارے ساتھ محبت میں سچا نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے جانشین چھٹے سرکار فرما رہے ہیں کہ دیکھو محبت کیا ہوتی ہے، محبت جب تمہیں محبت ہے امام سے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم دشمنان اہل بیت کے ساتھ بیزاری کرو، تبرہ کرو۔ تبرہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ بریکٹس میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں، تبرہ جیسے نماز دین کا حصہ ہے نا، جیسے روزہ دین کا حصہ ہے، جیسے حج دین کا حصہ ہے، اسی طرح جیسے تولا دین کا حصہ ہے ویسے تبرہ بھی دین کا حصہ، صرف ہمارے مذہب کا نہیں، میں نے کہا ہمارے دین کا حصہ ہے، دین اسلام کا۔ اب آپ کہیں گے مولانا دین میں تبرہ کہاں ہے، بسم اللہ لا الہ، نہیں ابھی آگے نہیں گئے، لا الہ یعنی جھوٹے خداؤں پہ تبرہ، بھائی لا الہ، لا الہ بھائی اسلام آغاز ہی تبرہ سے ہوا ہے، اسلام آغاز ہی تبرہ سے ہوا ہے، لا الہ کوئی خدا نہیں، پھر تولا الا اللہ. ایک شخص آیا امام کے پاس، اس نے کہا مولا آپ پہ جب ظلم ہوتا ہے، جب میں ظلم دیکھتا ہوں تو مولا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، مگر میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن مولا میں دل ہی دل میں آپ کے قاتلوں پر، آپ پر ظلم کرنے والوں پر تبرہ کرتا ہوں، مولا میرا عمل کیسا ہے؟ تو امام نے فرمایا تیرا عمل اتنا عظیم ہے کہ جب تم دل ہی دل میں تبرہ کرتے ہو تو فرشتے تمہارے ساتھ آسمانوں میں تبرہ کرتے ہیں، اور صرف یہ نہیں بلکہ فرشتے آسمانوں میں کہتے ہیں خدایا اس نے دین کی خدمت اپنی طرف سے کر لی جتنا ہو سکتی تھی، جتنا اس سے خدمت ہو سکتی تھی وہ اس نے ادا کر لی، خدایا اس کے گناہ بھی تو بخش دے. اچھا لیکن ایک بات آپ کو کہوں، دیکھیے کبھی کبھار کچھ عبادتیں یا کچھ اعمال ہمارے دین کا حصہ ہیں لیکن معاشرے میں وہ لوگوں نے اسے انڈرسٹینڈ نہیں کیا، سمجھا نہیں. مثال کے طور پہ اگر وقت رہا، جو ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ متا کرتے ہیں، ہاں جی یہ ہم پہ ایک اعتراض ہے کہ بھائی متا حرام ہے اور شیعہ متا کرتے ہیں، یہ ایک شیعوں پہ تہمت ہے. میں نے کہا انشاءاللہ وقت رہا تو قرآن سے بھی بتاؤں گا اور انشاءاللہ گفتگو ہوگی تاریخ سے بھی کہ کس نے متا کو منع کیا. اب یہ ایون دوسروں کی بات تو چھوڑیے، شیعہ بھی ایسے گھرانے میں نے دیکھے ہیں، ایک صاحب اس کے بچے نے کوئی گرل فرینڈ بنا دی تھی تو اسے کوئی ٹینشن نہیں تھا، اس کے بیٹے نے گرل فرینڈ بنائی بھی تھی اسے کوئی ٹینشن نہیں تھا، ایک دن اس کے بچے نے حلال کام کیا، متا چھوٹی شادی کو کہتے ہیں، ٹیمپرری شادی کو کہتے ہیں، اس نے اس کی شرائط البتہ، اس نے ایک مرتبہ کیا کیا متا کیا تو باپ نے اسے تھپڑ مار دیا، کمبخت متا کر کے آئے ہو. بیٹے نے مجھے شکایت کی، اس نے کہا مولانا صاحب جب تک میں نے گرل فرینڈ رکھی تھی باپ خوش تھا، لیکن جب میں نے اسلامی طریقے سے شادی کی باپ نے تھپڑ مار دی. یعنی ہمارے معاشرے میں بھی بعض چیزیں ٹھیک ہیں لیکن ہم اسے عجیب و غریب سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں. یا مثال کے طور پہ دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی، بھائی ایک آدمی نہیں کرتا بولے میں نہیں کرتا، لیکن بعض لوگ اس کی مخالفت ایسے کرتے ہیں گویا کہ وہ خود دین کے پھنے خان ہیں. بھائی ہم اپنی طرف سے کچھ بڑھا نہیں سکتے دین میں، گھٹا نہیں سکتے دین میں سے، بھائی جو دین ہمیں آپ عمل نہیں کرتے وہ الگ بات ہے. اسی طرح تبرہ دین کا حصہ ہے، آپ نہیں کہہ سکتے بھائی ہم تبرہ نکال دیں، لیکن تبرہ کی شرائط ہیں، تبرہ کی شرائط ہیں. بھائی جیسے نماز کی شرائط، کیا بھائی نماز کی شرائط؟ نماز آپ بغیر وضو کے یا بغیر تیمم کے یا بغیر غسل کے نماز نہیں پڑھ سکتے، غسل میں سے واجب غسل مراد ہے، ہر غسل کی مراد نہیں ہے. ہاں بھائی نماز کے لیے آسان کر دوں، وضو شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی. اچھا وضو کر لیا، اب نماز کا ٹائم ہونا شرط ہے، آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر سے پہلے نماز فجر والی نہیں پڑھ سکتے، ٹائم کا آنا ضروری ہے. اچھا پھر نماز آپ نے وضو کر لیا، نماز کا ٹائم آ گیا، اب آپ نے غصبی جگہ پہ نماز پڑھی، نماز نہیں ہو سکتی. اسی طرح غصبی لباس ہو گیا، کئی شرائط ہیں. تو اب نماز واجب ہے لیکن اس کی شرائط ہے، نماز عبادت ہے لیکن اس کی شرائط ہے، اسی طرح تبرہ ایک عبادت ہے مگر اس کی شرائط ہے. اب آخر تک کے مومنین کو ایک جملہ ہدیہ کروں، عبادت ہے تبرہ مگر اس کی شرائط ہے، اس کی شرط یہ ہے یہ عبادت نامحرم کے سامنے نہیں کی جاتی، یہ تبرہ نامحرم کے سامنے نہیں کیا جا سکتا، لیکن دین کا حصہ ہے اور دین کے حصے کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. نامحرم کے سامنے نہیں کیا جا سکتا اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب کہ یعنی جو جینڈر کے لحاظ سے نامحرم ہے، نہیں، اس کا لحاظ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو عقیدے کے لحاظ سے آپ کا نامحرم ہے اس کے سامنے آپ یہ بات، یہ عبادت نہیں کر سکتے. بلند ترین نعرہ حیداری. اچھا حدیث کو کمپلیٹ کرتے ہیں، آج ایک ہی حدیث پہ گفتگو ہوگی کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آگے کے دیگر مسائل کو بھی انشاءاللہ تھوڑا تفصیل سے گفتگو کر کے کسی مرحلے تک پہنچاؤں، کیونکہ ہم نے ابھی خطبہ متقین آغاز ہی نہیں کیا. جو اصل موضوع انشاءاللہ میرا دوسرا تھا، خطبہ متقین میں مولا علی نے 110 کامیابی کے راز بتائے ہیں، 110 کامیابی کے راز. میری خواہش ہے جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں کل انشاءاللہ آنے سے پہلے ایک مرتبہ خطبہ متقین پڑھ کے آئیے گا ترجمے کے ساتھ، کہ آپ کو بھی ایک اندازہ ہو جائے 110 کامیابی کے راز یا متقین کی صفات مولا نے بتائی. صلوات پڑھی باوز بلند، صلی علی محمد. اب کیا فرمایا مولا رسول خدا نے کہا اللہ نے علی کے اتنے فضائل بیان کیے ہیں کوئی گن نہیں سکتا. اگر کوئی علی کیا ایک علی کی ایک فضیلت بیان کرے اس فضیلت پر اقرار کرتے ہوئے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. پھر سنیے, پھر فرمایا اگر کوئی علی کی ایک فضیلت سنے من اسغا الى فضیلت من فضائلہ, جو علی کی ایک فضیلت سنے اللہ اس کے کان کے گناہ معاف کر دے گا. پھر فرمایا جو علی کی آنکھوں سے ایک فضیلت پڑھے تو اللہ اس کی آنکھوں کے گناہ معاف کر دے گا. اور پھر آخر میں فرمایا النظر الى وجه علی عبادہ, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے اور ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اب یہاں پہ اس حدیث کو مس یوز کرنے والے بھی بہت ہوں گے جو شارٹ کلپ بنائیں گے, کہیں گے بھائی مولانا صاحب نے کہا علی مولا کی ایک فضیلت بیان کرو سارے گناہ معاف. ہاں بھائی مولانا صاحب نے کہا علی مولا کی ایک فضیلت سنو جتنے گانے سنے جتنی غیبتیں سنی سب معاف. علی میں کہہ نہیں رہا, اب میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آپ اسے مس یوز نہ کیجئے گا. بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا معاف ہوں گے تو معاف ہوں گے, لیکن دیکھیے گناہ دو قسم کے ہیں, ایک ہے حق اللہ ایک ہے حق الناس. حق اللہ یعنی آپ نے اللہ کی مخالفت کی, اللہ کا کوئی حق ضائع کیا, اللہ کریم اس کی مرضی, اس نے عشق علی میں معاف کر دیا, اس کی مرضی ہمارا کیا جائے. بھائی وہ اللہ کی مرضی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے جنت کو سستا کر دیا ہے آسان کر دیا ہے. میں کہتا بھائی جنت کس کی ہے؟ خدا کی ہے. ہاں بھائی خدا کی مرضی جسے دے, علی کے عاشق کو جنت میں ڈالے خدا کی مرضی, علی کے دشمن کو جہنم میں ڈالے خدا کی مرضی. بھائی ہمارا کیا جائے, وہ مالک وہ ہے, مرضی اس کی. اگر وہ معاف کرتا ہے تو آپ کو کس بات کی تکلیف, اگر وہ عطا کرتا ہے آپ کو کس بات کی تکلیف. لیکن یہ اللہ نے کہا دیکھو ایک ہے میرا حق میں معاف کر دوں گا, لیکن اس کی شرط ہے جب میں نے معاف کیا نا اب تیرا کان جس سے تم نے ایک فضیلت سنی اب یہ کان معمولی کان نہیں, یہ ذاکر علی ہے. اب اس کان کا احترام کرنا, دوبارہ اس کے ساتھ گناہ نہ کرنا. اب یہ آنکھ جس سے تم نے ذکر علی پڑھا اب یہ معمولی آنکھ نہیں, یہ عاشق و ذاکر علی ہے. اب اس آنکھ سے دوبارہ گناہ نہ کرنا, اس کا احترام کرنا. اب تمہارا اسٹیٹس اللہ نے بڑھا دیا, اب اللہ نے تمہارا مقام بڑھا دیا. میں ایک مثال آپ کو دوں, مثال کے طور پہ ہم جتنے مومنین ہیں جتنے شیعہ ہیں علم عباس کو سر پہ رکھتے ہیں, ہم عاشق علم عباس ہیں. علم خود گر جائیں گے علم کو گرنے نہیں دیں گے. لیکن ایک بچے نے علم پھینک دیا, بچہ ہے جی, آپ کہیں گے بچہ ہے بچہ ہے. کسی پاگل دیوانے نے علم کو پھینک دیا, آپ کہیں گے پاگل ہے دیوانہ ہے, تو آپ اگنور کر لیں گے. ہاں جی لیکن اگر کسی سمجھدار انسان نے جو شیعہ بھی ہے پاگل بھی نہیں ہے بچہ بھی نہیں ہے اس نے علم پھینکا تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی اسے تو دو تھپڑ لگنے چاہیے. ہم تو نہیں ہمیں تو اجازت نہیں ہے تھپڑ لگانے کی, لیکن اللہ دو تھپڑ لگائے گا. آپ اتنا ضرور کہیں گے تو سمجھدار بھی ہے شیعہ بھی ہے بڑا بھی ہے تم نے علم کیوں پھینکا؟ بھائی وہ تو بچہ تھا وہ تو دیوانہ تھا, تو تو بچہ بھی نہیں ہے تو بڑا بھی ہے عقل مند بھی ہے, تم نے علم کیوں پھینکا؟ آپ سے برداشت نہیں ہوتا, آپ غصے میں آئیں گے آپ جلال میں آئیں گے. اب دیکھیے آپ اس پہ جلال میں آ رہے ہیں, کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا؟ آنکھ ابھی آپ نے جس آنکھ سے ذکر علی سنا یا دیکھا, جس کان سے ذکر علی سنا جس آنکھ سے ذکر علی آپ نے دیکھا, اب یہ آنکھ اب یہ کان علم علی بن گیا. اب آپ گناہ کریں گے تو آپ گویا علم علی کو پھینک رہے ہیں. اے کوئی شیعہ جو علم علی کو پھینکے, آپ جس کان سے ذکر علی سن رہے ہیں اب یہ معمولی تھوڑی ہے, اب یہ علم علی بن گیا. اب جب گانے سنے اب جب غیبت سنی اب آپ نے اس کو گویا علم علی مولا کو پھینکا. جب آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اور یہ کام کرے, یہ کام آپ کیسے کر رہے ہیں, کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. اب آپ نے ایک فضیلت ذکر کی مولا کی, اللہ نے سارے گناہ بخش دیے, یعنی اللہ نے آپ کو علم عباس بنا دیا علم علی بنا دیا. اب جہاں جہاں سے آپ گناہ کریں گے, آنکھ سے گناہ تو بھی آپ گناہ کر رہے ہیں, زبان سے گناہ تو بھی آپ وہی غلط کام کر رہے ہیں, گویا علم مولا علی کو گرا رہے ہیں. تو کبھی یہ کام نہ کیجیے گا. لیکن حق الناس کی بات بھی سنتے چلیے. یہاں آپ نے حق اللہ اللہ نے معاف کر دیا, حق الناس جب تک جس کا حق ضائع کیا معافی نہ مانگے تب تک معافی نہیں ملے گی. آپ پوری رات گریہ کرتے رہے
آپ پوری رات توبہ کرتے رہے, کسی بیچارے کا اپنی بہن کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کہے گا جا اسے پہلے واپس دے پھر تمہیں معاف کروں گا. کسی کی غیبت کر کے بیٹھے ہوئے روتے رہے خدایا مجھے بخش دے, اللہ کہے گا پہلے جا کے اس سے معافی مانگ جس کی آپ نے غیبت کی ہے. کسی حق الناس کو اللہ کہتا ہے خود جا کے اس سے معافی مانگو ورنہ میں معاف نہیں کروں گا, میں اپنے حق کو معاف کر سکتا ہوں. اب اذان محترم, وہ دوسرا موضوع جو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ شیعوں پہ جو اعتراضات ہیں, ہم نے کہا عبداللہ ابن سبا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا نے شیعہ مذہب بنایا. ہم نے اس کے جواب دیے عبداللہ ابن سبا تو مسلمان ہی ہوا تھا عثمان کے زمانے میں, اور شیعہ مذہب مولا رسول خدا کے زمانے سے تھا کہ تاریخ مدینہ دمشق نے بھی کہا, تفسیر ثعلبی نے بھی کہا کہ اللہ کہ رسول نے مولا علی کو کیا فرمایا کہ انت فی الجنہ و شیعتک فی الجنہ. پھر آپ نے سنا ہمارے اماموں نے عبداللہ ابن سبا پہ لعنت کی. پھر آپ نے سنا وہ راوی جو عبداللہ ابن سبا کی روایت نقل کرتا ہے سیف ابن عمر, وہ خود اہل سنت اسے نہیں مانتے. امام نسائی کہتے ہیں وہ کذاب تھا, ابن حبان کہتے ہیں وہ کذاب تھا, وہ متروک تھا. اب آگے چلے وجہ کیا تھی, کیا وجہ تھی جو یہ حدیث گڑی گئی, یہ بات گڑی گئی کہ بھائی عبداللہ ابن سبا کو شیعہ مذہب کا لیڈر بنا دیا گیا. اس کی وجہ یہ ملتی ہے کہ کیونکہ شیعہ جو ہے نا, جتنے بھی شیعہ تاریخ پوری میں یہی تھا, جتنے بھی شیعہ ہیں وہ اصحاب کو عادل نہیں سمجھتے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ تمام اصحاب عادل نہیں, بلکہ عقل مند اہل سنت جیسے امام غزالی اور کئی دیگر اہل سنت کے صاحبان عقل, وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام اصحاب عادل نہیں ہے. دلیل اچھا اسی بات کی وجہ سے انہوں نے کہا چلو اصحاب کو بچانے کے چکر میں عبداللہ ابن سبا بنا دو اور کہو شیعہ مذہب اس نے شروع کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اصحاب عادل نہیں. نہیں, عقل کہتی ہے بھائی اصحاب میں 12 صحابی وہ تھے جنہوں نے جنگ تبوک کے بعد رسول خدا کو شہید کرنا چاہا. اب کیسے ہم عادل کہیں سارے صحابہ کو, جنگ جمل اور جنگ صفین میں صحابہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. بھائی عقل تو نہیں مانتی کہ قاتل بھی عادل ہو مقتول بھی عادل ہو. صحابہ سارے عادل نہیں. بھائی قتل عثمان مسلمانوں کا جو تیسرا خلیفہ ہے اس کے قتل میں بہت سارے اصحاب شریک تھے. صحابہ سارے عادل نہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن پھر دوسری تہمت ہم پر ہے, تہمت یہ کہ شیعہ اصحاب کو برا بھلا کرتے ہیں, شیعہ اصحاب کا احترام نہیں کرتے. یہ بہت بڑی تہمت ہے. کس نے کہا ہم اصحاب کا احترام نہیں کرتے؟ ایک شیعہ تھا اور اس کا کوئی ناسبی کولیگ تھا یا اس کا کوئی نیبر تھا, کوئی پڑوسی تھا. تو شیعہ سنی ماشاءاللہ ان کا اچھا رابطہ ہے, لیکن یہ خارجی اور ناسبی جو ہے نا یہ لڑانے کے لیے بیکار کی باتیں کرتے ہیں. تو اس ناسبی نے اس شیعہ کو کہا تم کافر ہو. شیعہ نے کہا میں کیوں کافر ہوں؟ کہا کیونکہ تم دل میں اصحاب سے بغض رکھتے ہو. تو شیعہ نے کہا میں تو اصحاب سے بغض نہیں رکھتا, تمہیں تو پتا نہیں ہم اصحاب کا کتنا احترام کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے اصحاب آسمان پہ ہوں تو ستارے, زمین پہ ہوں تو آنکھ کے تارے, قرآن کے ساتھ ہوں تو قرآن کے پارے, رسول کے ساتھ ہوں تو سارے ہمارے. ہمارا تو اصحاب کے بارے میں یہ عقیدہ ہے رسول کے ساتھ بس ہوں تشریف نہ لے جائیں, رسول کے ساتھ بس ہوں, رسول کے ساتھ ہوں سارے ہمارے. بھائی ہم تو اصحاب کا بڑا احترام کرتے ہیں. کس نے کہا اصحاب کا احترام نہیں؟ لیکن اب شیعہ ہوشیار ہے, شیعہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اطاعت امام میں ہے نا. جب آپ امام کی اطاعت کریں گے اللہ آپ کی عقل کو بڑھائے گا. شیعہ نے اس سے سوال پوچھا ناسبی سے, کہا ناسبی ذرا یہ بتا تو نے کہا کہ جس کے دل میں اصحاب سے بغض ہو وہ کافر ہے. کہا ہاں. اب شیعہ نے ناسبیوں کا ذرا جواب مجھے دینا. مولا علی کو جانتے ہو؟ کہا مولا علی کو جانتا ہوں. کہا مولا علی کو صحابی مانتے ہو؟ کہا صحابی مانتا ہوں. اب یہاں پر شیعہ نے ناسبی سے پوچھا اگر صحابی سے بغض رکھنے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے تو علی ابن ابی طالب جیسے جلیل القدر صحابی کے خلاف تلوار اٹھانے سے انسان کیا بن جاتا ہے؟ یا بھائی اگر بغض رکھنے کی وجہ سے انسان کافر ہوتا ہے تو علی کے خلاف, علی کو صحابی مانتے ہو تو علی کے خلاف تلوار اٹھانے سے انسان کیا بنتا ہے؟ تم ہی بتا دو. بھائی ہم اصحاب کا احترام کرتے ہیں, خدا کی قسم اصحاب کا احترام. بھائی ہمیں اصحاب سے کوئی پرسنل دشمنی تھوڑی ہے, ہمیں اصحاب سے کوئی پرسنل دشمنی, ہم تو ان کے زمانے میں تھے ہی نہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں دیکھو اے ہمارے بھائیوں، اے مسلمانوں، اے انسانوں، اے دنیا والوں، ہم اصحاب کا احترام کرتے ہیں، ہم اصحاب کی عزت کرتے ہیں، ہم اصحاب کو برا بھلا نہیں کہتے، لیکن ہم اصحاب سب کو عادل نہیں مانتے، اور بعض اصحاب کو تو ہم بالکل ہی نہیں مانتے، بعض اصحاب کو ہم بالکل ہی نہیں مانتے۔ کن اصحاب کو نہیں مانتے؟ کیا پرسنل دشمنی ہے؟ نہیں۔ کیا ہم ان کے کوئی خدا نخواستہ خاندانی دشمنی ہماری چل رہی ہے؟ نہیں۔ البتہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، سادات کہہ سکتے ہیں کہ ہماری خاندانی دشمنی چل رہی ہے بھائی، لیکن بھائی میں مثال کے طور پہ گفتگو آگے، بھائی ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں، صرف ہم نمبر ون تمام اصحاب کو عادل نہیں مانتے۔ عقل کا فیصلہ ہے، 12 اصحاب نے رسول پہ حملہ کیا، قتل کرنا چاہا، اسی طرح کئی دیگر اصحاب نے ایک دوسرے کو قتل کیا، تو سارے اصحاب عادل نہیں۔ دوسرا، بعض اصحاب کو ہم بالکل نہیں مانتے۔ وہ کون اصحاب ہیں؟ میں نام تھوڑی لوں گا، پریشان نہ ہوئیے، میں نام نہیں لوں گا۔ کن اصحاب کو ہم نہیں مانتے؟ ہم ان اصحاب کو نہیں مانتے جن اصحاب کو بی بی زہرا نہیں مانتی۔ ہاں، یا ہم ان اصحاب کو نہیں مانتے جن اصحاب کو بی بی زہرا نہیں مانتی۔ اب دیکھیے، جو فیصلہ بی بی زہرا کے بارے میں کرو گے وہی ہمارے بارے میں کرو۔ ہاں بھائی، ہم بی بی زہرا کے پیروکار ہیں، بی بی زہرا جس کو نہیں مانتی، اچھا اس کی بھی وجہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی مستدرک الصحیحین میں حاکم نیشاپوری نے لکھا کہ یہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی، 6 مہینے تک رسول خدا بی بی زہرا کے دروازے پہ آ کر سلام کرتے رہے اور کہتے رہے، مسلمانوں، صحابیوں، یہ میری اہل بیت ہے۔ اب پھر ہم کہتے ہیں، اسی دروازے پہ کچھ اصحاب نے آ کر دھمکی دی کہ ہم آگ لگا لیں گے، اور یہ بھی ہماری کتاب سے نہیں، الفاروق آپ کی کتاب، شبلی نعمانی آپ کا رائٹر، مصنف ابن ابی شیبہ آپ کی کتاب، ابن قتیبہ دینوری آپ کا رائٹر، امام ابوالسیاسہ آپ کی کتاب، اس میں لکھا ہے، نام بھی موجود ہے، میں کیوں بتاؤں، جا کے دیکھ لیجئے گا کہ کچھ صحابہ تھے جنہوں نے آ کر نبی کی بیٹی کے دروازے پہ، جس دروازے پہ رسول آ کے سلام کرتے تھے۔ مستدرک الصحیحین بھی آپ کی کتاب، حاکم نیشاپوری آپ کے عالم، انہوں نے لکھا رسول 6 مہینے تک آ کے سلام کرتے تھے، اور کچھ لوگوں نے اسی دروازے پہ آ کر دھمکی دی کہ ہم جلا دیں گے، اچھا پھر انہوں نے کہا، قبلہ آپ بھی باتیں کرتے ہیں، اس زمانے میں دروازے تھوڑی تھے، لوگ تو پردے لٹکایا کرتے تھے۔ تو پھر ہم جواب دیتے ہیں بڑے پیار اور محبت سے، ہم کہتے ہیں، بھائی کس نے کہا اس زمانے میں دروازے نہیں تھے؟ مسند احمد حنبل میں امام احمد حنبل نے لکھا کہ رسول خدا فرماتے ہیں، اگر کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہو اور پردہ بھی ہٹا ہو اور باہر گزرنے والے نے اندر دیکھا، تو اندر والے کا قصور ہے، باہر والے کا قصور نہیں۔ یہ ان کی روایت بتا رہا ہوں، یہ ہماری روایت نہیں ہے۔ کل سے کسی کا دروازہ کھلا ہو تو اندر جھانکیے گا نہیں۔ ہاں بھائی، لیکن اس سے اتنا تو ثابت ہوا کہ بھائی دروازہ تھا۔ سنن ابن ماجہ میں عائشہ روایت کرتی ہے، رسول خدا اندر آئے، دروازہ کھولا، پردہ ہٹایا، یعنی دروازے تھے، دروازہ تھا اور دروازے پہ کوئی آیا اور دھمکی دی۔ بھائی ہم اپنی روایات کی تو بات ہی نہیں کرتے، اختصاص اٹھا کے دیکھیے، بہار اور انوار اٹھا کے دیجئے، وہاں پر تو آگ لگانا بھی ثابت ہے، آپ کے ہاں اتنا موجود ہے کہ جناب دھمکی دی گئی تھی۔ ہم کہتے ہیں، بھائی ہماری کسی صحابی سے کوئی دشمنی نہیں، لیکن صرف اتنی بات ہے کہ دیکھو، ہم ان کو نہیں مانتے جنہوں نے بی بی زہرا کو تکلیف دی، ہم ان کو نہیں مانتے جنہوں نے نبی کی بیٹی کو دھمکایا، ہم ان کو نہیں مانتے جن سے بی بی زہرا ناراض تھی۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیجیے، بی بی زہرا سلام اللہ کس سے ناراض تھی؟ ہم ان سے ناراض ہیں اور ہم ان کو مان ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم محب رسول ہیں، جس نے رسول کی بیٹی کو تکلیف دی ہم اسے نہیں مان سکتے۔ لیکن جیسے میں نے کیا کہا کہ ہم کبھی خدا نخواستہ اگر ہم مانتے بھی نہیں ہیں، تو ہم ان کے سامنے جو ان سے محبت کرتے ہیں، کبھی ایسی بات ان کے بارے میں نہیں کہتے کہ ان کی دل آزاری ہو جائے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا نہ کہنا، کہیں وہ تیرے سچے خدا کو برا بھلا نہ کہے۔ تو ہم جو بھی ہمارے دل میں ہے، ہم جیسے میں نے کہا کہ نامحرم کے سامنے ہم بات نہیں کرتے، بھائی اس سے زیادہ میں کھول نہیں سکتا۔ بلند ترین صلوات، لیکن یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں، ابھی تک جتنی میں نے بات کی، خدا نہ خواستہ کسی کی دلازاری مقصد نہیں تھا، نہ کسی کو ہم نے تکلیف دی زبان سے یا جملوں میں، پوری کوشش کی کہ بڑے احترام سے، پیار اور محبت سے علمی گفتگو ہو۔ ہاں بھائی، اگر علمی گفتگو کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو تو پھر وہ الگ بات ہے، علمی گفتگو کی وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، علم کا دروازہ کھلا ہونا چاہیے، اور علمی گفتگو اتحاد کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ جہالت ختم ہو۔ میں نے کیا کہا؟ فرعون نے جہالت پھیلا کر پھر خدائی کا دعویٰ کیا۔ جب جہالت ختم ہو جائے تو پھر جھوٹے خدا کو کوئی نہیں مانے گا، لیکن جب جہالت ہوگی ہر فرعون آ جائے گا اور کہے گا میں خدا ہوں مجھے مانو، اور جاہل لوگ اسے ماننا شروع کریں گے۔ اب چلیے تیسرے موضوع کی طرف، اور جو نہیں جانا چاہتا بلند ترین صلوات۔ چلے کوئی بات نہیں، اب جو جانا چاہتے بلند ترین نعرہ حیداری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ نعرہ سن کے میں گلا بھی کروں گا، آج وہ دل میرا جو ہے نا، میں نے آج صبح ایک عہد کر لیا۔ پچھلے سال میں آیا تھا، دعائے ندبہ کا پروگرام تھا، 4,500 مومن آئے تھے، وہ بھی 4:30 بجے تھا۔ تو اس سال ہم نے بڑا سوچا کینسل کریں نہ رکھیں، کیونکہ 3 محرم بہت نزدیک تھا، عام طور پہ لوگوں کو جذبہ اور جوش جو ہے نا آخری دنوں میں آتا ہے، لیکن ہم نے کہا ہمت کرتے ہیں۔ پہلے دن تو وعدہ لیا، سب نے ہاتھ اٹھایا، دوسرے دن بارش بہت شدید تھی، باہر کیچڑ بہت زیادہ تھا، تو ہمیں خوف ہوا کہ مجمع ڈراپ ہوگا، اور ڈراپ ڈاؤن ہوا۔ پچھلے سال 4,500 تھا، اس سال 2,500، اور 2,500 میں بھی 1,500 خواتین تھی مومنات جو پیدل چل کے آئی تھی۔ سلام ان ماؤں بہنوں پہ جو پیدل کیچڑ میں چل کے آئی تھی، لیکن میں تو آپ مردوں سے توقع رکھ رہا تھا کہ مرد ضرور آئیں گے، خواتین آ گئی مگر مرد نہیں آئے۔ تو اس پہ مجھے بہت افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا۔ یہ نعرہ میں نے سنا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ گلا بھی میں کر لوں۔ کاش کہ یہ سارے مومن صبح آتے، عشق مولا میں دعائے ندبہ پڑھتے اور مولا کو پرسا دیتے۔ محروم ہو گئے، اللہ آپ کو انشاءاللہ دوبارہ نصیب فرمائے، لیکن کوشش کریں ہر جمعے کو اپنے گھر میں دعائے ندبہ ضرور پڑھا کریں۔ اب چلیں وہ راز، 7 کامیابی کے راز، آج انہیں وائنڈ اپ کروں گا، اور پھر کل سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ایک نفس کی خطرناک بیماری پہ گفتگو کریں، اور انشاءاللہ خطبہ متقین میں سے وہ صفات جو انشاءاللہ مولا نے بتائی ہیں کامیابی کے راز، اس پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اب دیکھیے مولا نے کیا فرمایا، اگر مسلمان اس کامیابی کے فارمولے پہ عمل کرے تو پورے مسلمان کامیاب مضبوط ہو جائیں گے۔ مسلمان کا مسلمان پہ پہلا حق، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو۔ پھر کیا فرمایا، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسرے کے لیے پسند نہ کرو۔ پھر فرمایا دیکھو مسلمان کا مسلمان پہ حق یہ ہے کہ مسلمان کے لیے آئینہ بن جاؤ، اسے اس کے عیب بتاؤ، اس کے لیے گائیڈ بن جاؤ، رہنما بن جاؤ، اسے گائیڈ کرو۔ پھر فرمایا اے انسان، مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے، اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی نوکرانی ہے، ذرا غور کیجئے، تمہارے گھر میں نوکرانی ہے لیکن تمہارا پڑوسی، تمہارا کوئی مسلمان بھائی، اسے کام کے لیے نوکرانی کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی بھائی ہے، کوئی رشتے دار ہے، کوئی دوست ہے، کوئی پڑوسی ہے، اس کی بیوی کو تازہ تازہ بچہ ہوا ہے، تازہ ڈلیوری ہوئی ہے، اور اکیلی بھی ہے اور مدد کے لیے کوئی نہیں، آپ کے گھر میں نوکرانی ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ اپنی نوکرانی کو بھیجے اس کے گھر کام کرنے کے لیے۔ ابھی دیکھیے کتنا اسلام جو ہے کتنی چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اور سنیے کہ اگر مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے، اگر آپ نے دیکھا کچھ وہاں پہ مسئلہ ہے، چلیں بلند ترین صلوات۔ اصل میں ایک ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم تو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں لیکن سائٹ میں کچھ پرابلم ہو جاتی ہے، شور کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا۔ ایک جگہ میں گیا تھا اسلام آباد میں، مجلس پڑھ رہا تھا، میں تو چل ہی رہا تھا، اچانک شور آیا، میں نے کہا بچے ہوں گے، وہ شور ایک بچے کا ہی تھا لیکن بےچارے کو کرنٹ لگ گیا تھا اور بےچاری کی پوری انگلی جو ہے کٹ گئی تھی۔ تو جب بھی اس طرح کے بڑے مجالس اور محافل اور پروگرام میں کوئی شور آئے تو فوراً مینجمنٹ دیکھ لے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کسی کو کرن لگ گیا یا کوئی ایسا واقعہ ہو گیا کہ بھائی وہ بےچارا دیر ہو جانے کی وجہ سے زیادہ نقصان میں چلا جائے۔ تو ہم نے خیال رکھنا ہے، مومن کا مومن پر حق یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھے، مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھے۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی بےچارے کو مدد کی ضرورت ہے، آپ اپنی نوکرانی بھیجیں گے، اس کے گھر جا کے صفائی کرے، کام کرے، کیونکہ بےچاری کی بیوی نے تازہ ڈلیوری کی، مثال میں دے رہا، اب مدد کی ضرورت ہے اس کو مدد کرے۔ پھر کیا فرمایا، مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ ایک غیر شادی شدہ ہے، آپ کو پتا ہے اس کی شادی نہیں ہوئی، اب آپ اس کی شادی کے لیے کوشش کریں، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، آپ کو پتا چلا کہ بھائی اس کی شادی نہیں ہوئی، اب آپ اس کے لیے جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے کوشش کریں، اگر پیسے کا مسئلہ ہے پیسے دیں، اگر جہیز کا مسئلہ ہے آپ انتظام کریں، یعنی اگنور نہ کریں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں۔ پھر کیا فرمایا، فرمایا کہ اب یہ بھی سنو، مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ اگر تمہیں پتا چلا نا کہ مسلمان مر گیا تو اس کے جنازے میں ضرور جایا کرو۔
میں نے اکثر دیکھا کہ مومنین کوئی مشہور بڑا اسٹیٹس والا مومن مر جاتا ہے اس کے جنازے میں بڑا مجمع ہوتا ہے، لیکن کوئی بیچارہ غریب مر جاتا ہے اس کے جنازے میں کوئی نہیں ہوتا۔ میں کسی ملک گیا تھا، دو جنازے میں نے خود پڑھائے تھے، ایک جنازہ تھا کھرب پتی آدمی کا، تو اس کے جنازے میں کوئی اتنی تعداد تھی، مسجد بھری ہوئی تھی، دوسرے ہفتے مسجد کا بیچارہ جو خدمت گزار تھا وہ مر گیا، اس کا جنازہ میں نے پڑھایا، اس کے جنازے میں اتنے لوگ تھے کہ آپ گن سکتے تھے کہ 10-15-20 لوگ تھے۔ نہیں، مسلمان کا مسلمان بھی یہ حق ہے کہ جب تمہیں پتا چلا کوئی مر گیا تو اس کے جنازے میں بھی جایا کرو۔ لیکن یہاں پر جو امام نے کمال کی بات کہی، امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا یہ سارے جو 7 حقوق بتائے، فرمایا اس میں انتظار نہ کرو کہ وہ آ کے تم سے مدد مانگے، تمہیں پتا چل گیا کہنے سے پہلے چلے جاؤ۔ ایک آدمی تھا بےچارے نے کوئی 10-12 سال جو ہے نا یورپ میں ادھر کے دھکے ادھر کے دھکے کھائے، آیا میرے پاس، کہا مولانا 12 سال دھکے کھائے اس کے بعد مجھے صحیح راستہ ملا۔ بےچارے جاتے ہیں اس کے کسی ایجنٹ کے دھوکے میں چلے جاتے ہیں اور ادھر جا کے پھر کوئی اور لوٹتا ہے، بڑے دھکے کھاتے ہیں جو یورپ کے ویسٹرنائز بےچارے، وہاں جا کے بھی ذلیل ہوتے ہیں بےچارے۔ ہاں بھائی، اس نے کہا ادھر کے دھکے کھائے ادھر کے دھکے کھائے، 12 سال بعد اب راستہ ملا۔ اچھا، اس کے ساتھ اس کا دوست تھا، وہ بھی بیٹھا تھا اور وہ لوئر تھا، وہ سارے ان دھکوں سے اسے بچا سکتا تھا۔ میں نے کہا تم لوئر بھی ہو، تم نے اسے مدد کیوں نہیں کی، مشورہ کیوں نہیں دیا؟ کہا مولانا اس نے کبھی پوچھا نہیں، اس نے تمہیں پتا تھا وہ مشکل میں ہے، اس نے کبھی پوچھا نہیں۔ امام کہہ رہے نہیں، آج کل یہ جو یورپی فضا ہے نا، ویسٹرن فضا، کہ بھائی نہیں پوچھ رہا تو میں اس کے ساتھ انٹرفیئر کیوں کروں، نن آف مائی بزنس، میرا کیا جائے۔ ارے نن آف مائی بزنس اسلام کا جملہ نہیں ہے، یہ انگریزوں نے بنایا ہے۔ بھائی جہاں تم نے دیکھا کوئی تکلیف میں ہے تو فوراً اسے تکلیف سے بچاؤ۔ اس نے مدد نہیں مانگی، کوئی بات نہیں، تمہیں تو پتا چل گیا، تم جاؤ اس کو مدد کرو۔ اور یہاں پہ کیا فرمایا، یہ جتنے بھی بہت ساری باتیں تھیں اس پہ ایکسپلینیشن کی ضرورت تھی، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے صرف میں نے ترجمہ کر کے آپ کو بتایا، ایک دوست میں سے ہو سکتا ہے مس بھی ہو گئے، لیکن امام نے کیا فرمایا، لیکن سنو انتظار نہ کرو کہ وہ آ کے تمہیں کہے، یہاں تمہیں پتا چلا اسے ضرورت ہے، فوراً تم اس کی مشکل کشائی کے لیے چلے جاؤ۔ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، انشاءاللہ اس طرح اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو مسلمان معاشرہ جنت بن جائے گا، نہ جھگڑا ہوگا نہ فساد ہوگا۔ آپ نے گھروں کی میں نے مثال دی، باہر کی دوسری مثالیں دی، اب چلیں آج کے نسخے کی طرف۔ 3 دنوں سے ایک ہی نسخے پہ گفتگو چل رہی ہے، کوشش کروں گا کل سے انشاءاللہ آپ کو نیا نسخہ دوں۔ جس نے استغفار استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 500 مرتبہ پڑھا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے اٹینڈنس لگوائے۔ مجمع تو بہت کم ہو رہا ہے، کیا بات ہے جی، مجمع تو بڑھنا چاہیے، اتنے ہم ہر 3 دنوں سے استغفار ہاتھ آپ جھکا سکتے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ 3 دنوں سے کہہ رہے ہیں استغفر اللہ پڑھو استغفر اللہ پڑھو، فائدے سنا رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ اثر نہیں لے رہے، تو پریشان کن بات ہے، کوشش کریں، شیطان آپ کو روکے گا، شیطان آپ کو روکے گا۔ کل میں نے پتھر والی مثال دی تھی، یاد ہے نا؟ ہاں بھائی، پتھر شیطان نے رکھا وہ گر جائے، شیطان آپ کو استغفر اللہ سے روکے گا۔ آپ مقابلہ کریں، بار بار استغفر اللہ پڑھیں، 500 مرتبہ پڑھیں، 40 دن تک صرف میں نے کہا، پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی آتی ہے، اللہ آپ کو کتنی برکتیں دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، کل میں نے کیا کہا کہ بھائی گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، زبان سے استغفر اللہ کہہ رہے ہو تو گناہ پر بھی کنٹرول کرو، چاہے چھوٹا گناہ ہو۔ کل آپ نے سنا میں نے کیا کہا، ایک تیلی جو ہے آپ پیٹرول پمپ پہ تیلی لگا لیں، اب بھائی ایک ماچس جلائیے اور لائٹر جلائیے، اتنا سا تو ہے لائٹر، اتنی سو تو ہے ماچس، آپ پھینک دیجئے پیٹرول پمپ پہ، کیا ہوگا، آگ لگے گی نا؟ مولانا صاحب اتنی سی تو ہے، اتنی سی تو تیلی ہے، کہ اتنا سا تو لائٹر ہے۔ بھائی یہی تو مسئلہ ہے، چھوٹا گناہ لوگ کہتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے کر لو، امام کہتے ہیں یہ نہ دیکھو چھوٹا گناہ ہے، بلکہ یہ دیکھو کس بڑے خالق کی مخالفت ہو رہی ہے، یہ نہ دیکھو چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا گناہ بھی تمہیں ذلیل و رسوا کر سکتا ہے، چھوٹا گناہ بھی تمہیں بدبخت کر سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے سنا امام نے کیا فرمایا، چھوٹا گناہ بھی نہ کرو، گناہ کی فکر سے بھی خود کو بچاؤ، گناہ کے سوچ سے بھی خود کو بچاؤ۔ کہ ارسطو، حضرت ارسطو نے کیا کہا، ہر چیز سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ لڑکے نے آ کے کچھ جملہ کہہ دیا کسی لڑکی کو، اب وہ لڑکی سوچتی ہے تبھی جا کے ریلیشن میں جاتی ہے، جب سوچے گی نہیں۔ اسی لیے کہا جوان و فارغ نہ بیٹھے رہنا، اسی لیے کہا مسلسل بزی رہو، مسلسل بزی رہو گے گناہ سے بچے رہو گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں سورہ الحمد میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مغضوب کون ہے؟ ایک مغضوب فرمایا وہ ہے جو دشمنان اہل بیت ہے، اور دوسرا مغضوب کون ہے؟ وہ سست اور بیکار جو کام نہیں کرتے، جو محنت نہیں کرتے، بیکار بیٹھے رہتے، اللہ ان پہ غضبناک ہوتا ہے۔ جوان لڑکے یا لڑکی جب دیکھا فارغ ہو، فوراً کوئی کتاب اٹھاؤ پڑھو، کوئی دعا اٹھاؤ پڑھو،
کوئی کام شروع کرو فارغ نہ بیٹھنا، جب فارغ بیٹھو گے شیطان ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور غلط سوچنا شروع کرو گے اور غلط راستوں میں جاؤ گے. حضرت ارسطو نے کہا ہر چیز فکر سے شروع ہوتی ہے، فکر کے بعد ایموشن آتے ہیں، ایموشن کے بعد ایکشن آتا ہے، ایکشن جب مسلسل ریپیٹ کرتے ہیں تو عادت بنتی ہے، عادت کا مجموعہ کیریکٹر بنتا ہے اور کیریکٹر آپ کی ڈیسٹنی بناتا ہے. یہ شمر آپ سمجھتے ہیں ایک دن میں شمر بنا، اس نے پیسوں کا سوچا. عمر ابن سعد آپ نے کہا ایک دن میں عمر ابن سعد بنا، اس نے اسٹیٹس اور مقام اور لیڈرشپ کا سوچا یہاں تک کہ وہ اس کی ڈیسٹنی اسے ذلیل کر گئی. کوشش کریں کہ ہم گناہ کی فکر بھی نہ کریں. اب جو میں نے حق اللہ اور حق الناس کا ڈفرنس آپ کو بتایا تھا اس پہ دو چار منٹ انشاءاللہ گفتگو اور پھر مسائل. اب دیکھیے حق اللہ تو اللہ کی مرضی یہ معاف کرے گا، حق الناس آپ زبان سے کہہ رہے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور میں نے کہا کہ آپ کسی کا مال کھا کے بیٹھے ہوئے، کسی سے چار سال پہلے قرضہ لیا 3 مہینے کے لیے اور کہا واپس کر دوں گا، 3 مہینے کی جگہ 4 سال ہو گئے، حج بھی کر رہے ہو، کربلا بھی جا رہے ہو، بچوں کی شادی بھی کروا رہے ہو، لیکن بیچارے کا قرضہ نہیں دے رہے. اور آج سے مولانا نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بھی شروع کر دیا، پہلے اس کا قرضہ دو. وہ جو قرضہ واپس نہیں دیتا اس میں اور چور میں کوئی فرق نہیں. بھائی اچھا ایک مرتبہ آپ نے قرضہ لیا، آپ نے کہا 5 سال بعد دوں گا، 5 سال کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے. ایک مرتبہ آپ نے کہا 3 مہینے میں دیتا ہوں، اچھا وہ 3 مہینے 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، ان 5-6 سالوں میں کربلا گئے اس کا پیسہ تھا، مشہد گئے اس کا پیسہ تھا، حج پہ گئے اس کا پیسہ تھا، لیکن اس غریب کا قرضہ واپس کرنے کا پیسہ نہیں تھا. تو ظالم انسان ہے. اگر کسی کا قرضہ ہے وہ فوراً ادا کرو. اچھا اب یہاں پہ یاد رکھیے، اگر کسی کو تکلیف دی، اگر کسی کے ساتھ برائی کی تو فوراً اس سے معافی مانگو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، صرف زبان سے نہیں پریکٹیکلی اس سے جا کے معافی مانگو. آج جتنے مومن اور مومنات بیٹھے ہیں، جس کے ساتھ ناراضگی ہے، جس کے ساتھ جھگڑا ہے، مومن کے ساتھ جس کے ساتھ اختلاف ہے، فوراً جا کے معافی مانگو. بھائی اگر تمہاری غلطی میں معاف کرتا ہوں، اگر میری غلطی تو معاف کر دے. اب سنیے علی ابن یقطین منسٹر تھے، ہمارے منسٹروں کے لیے یہ بہترین پیغام ہے. پاکستان کے منسٹر ماشاءاللہ ان کا اسٹائل آپ جانتے ہیں. اب یہ منسٹر ہیں، ہارون اور رشید کے زمانے کے ہارون کے منسٹر ہیں، لیکن امام نے اپوائنٹ کیا ہے، یعنی امام نے بھیجا ہوا تھا کہ تو ہارون کی دربار میں جا، تقیے میں رہنا، تقیے پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، تقیے میں رہنا اور مومنین کو بچانا، مظلوم مومنین کو نجات دینا. یہ امام کے حکم سے ہارون اور رشید کی حکومت میں گیا تھا، اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا، لیکن منسٹر تھا، وزیر تھا، اس سے کوئی ملنے آیا مومن. بھائی وزیر صاحب بزی ہوتا ہے نا، بزی تھا، اگنور کر دیا، ٹائم نہیں دیا، ملاقات نہیں ہوئی، وہ مومن واپس چلا گیا. اب یہ علی ابن یقطین اتنا بڑا منسٹر وزیر امام سے ملنے آیا، امام کا عاشق تھا، امام کا نوکر تھا، امام کا غلام تھا. جب امام سے ملنے آیا، امام نے اس سے ملاقات نہیں کی، امام نے اجازت نہیں دی. اب یہ پیچھے گیا، مولا کیا وجہ ہے، کیا خطا ہو گئی، بتائیے صحیح، مجھے پتا نہیں مجھ سے کیا گناہ ہوا. امام نے کہا جب ہمارا مومن تم سے ملنے آیا تھا تم نے اسے اگنور کیا. کبھی ہم مالدار ہوتے ہیں، اسٹیٹس والے ہو جاتے ہیں، غریب جو بےچارے ہمارے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے کم اسٹیٹس والے ہوتے ہیں، ہم ان کو اگنور کرتے ہیں، چھوڑو یہ غریب ہے، غریب جی، ہمارا ان سے کیا جائے. نہیں، تم غریب ہو جو کسی سے ملنے کو تیار نہیں ہو، وہ غریب تم سے 1000 بار بہتر ہے. اسٹیٹس کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اسٹیٹس تقوی ہے. نہ یہ گاڑی، نہ یہ گھر، نہ یہ دنیا، نہ یہ کپڑے، مر جاؤ گے تمہارا گوشت گل جائے گا، بدبو آئے گی اس میں سے 3 دن تک اگر تمہیں دفنایا نہ جائے. منسٹر ہو، وزیر ہو، فوجی جنرل ہو، جو بھی ہو، 3 دن اسے نہ دفنائیے، دیکھیے اس کی بدبو پورے محلے میں پھیل جائے گی. یہ اسٹیٹس ہے تمہارا؟ اسٹیٹس یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں تم بڑے ہو. اب علی ابن یقطین کو بات سمجھ میں آ گئی، استغفار صرف زبانی نہیں عمل سے. علی ابن یقطین فوراً اس شخص کے شہر میں گیا، اسی وقت دروازے پہ دستک دی، مومن نے دروازہ کھولا، کہا قبلہ وزیر صاحب، منسٹر صاحب، آپ آئے ہیں، حکم فرمائیے، اندر آئیے، کہانی زحمت نہیں دوں گا، بس معافی مانگنے آیا ہوں. قبلہ کس بات کی معافی؟ کہا آپ آئے تھے ملنے کے لیے، میں نے اگنور کیا، میں بزی تھا، مجھے معاف کیجیے. کہا آپ منسٹر ہیں، آپ بزی ہوں گے، آپ معاف کیجیے، میں نے بغیر اپوائنٹمنٹ آپ کو ڈسٹرب کیا. کہا نہیں 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 مجھے معاف کرو. کہا قبلہ معاف کر دیا. کہا ایسے نہیں. کہا کیا کروں؟ کہا میں لیٹوں گا زمین پہ، میں اپنا منہ زمین پہ رکھوں گا، تم اپنا پاؤں میرے چہرے پہ رکھنا. اب بھائی آپ لوگوں نے کبھی ایسے معافی مانگی ہے؟ مولانا صاحب بےزتی کروا رہے ہیں،
بیوی کو ذلیل کرتے ہیں، دوست کو ذلیل کرتے ہیں، بھائی کو ذلیل کرتے ہیں، ذرا اسٹیٹس جب بن جاتے ہیں ہمارا، ہاں جی سب کو ذلیل کرتے ہیں، اور معافی کبھی مانگنی بھی ہو میسج کر لیتے ہیں آئی ایم ویری سوری، ریلی سوری. بس علی ابن یقطین چلے گئے، کہا میں لیٹوں گا، میرے چہرے پہ پاؤں رکھنا. کہا قبلہ یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا بس یہ کرو گے تب تک نہیں جاؤں گا. مجبور کیا، لیٹے، اس نے پاؤں رکھا، معافی مانگی. علی ابن یقطین واپس گئے امام کے پاس، امام نے اب علی ابن یقطین کو سینے سے لگایا، آ جا ہمارے ساتھی. شیعہ ایسا ہوتا ہے، یہ زبانی شیعہ کس کام کا، حقیقی شیعہ ایسا ہوتا ہے، اگر کسی مومن کا دل دکھایا، بیوی کا دل دکھایا، ساس کا دل دکھایا، سسر کا دل دکھایا، خاندان میں کسی کا دل دکھایا، جاؤ معافی مانگو. شیعہ ایسا ہوتا ہے. امام نے علی ابن یقطین کو سینے سے لگایا، اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں عرفہ کے دن سب سے زیادہ میں نے علی ابن یقطین کے لیے دعا کی. اگر امام کی دعا چاہتے ہو جاؤ. مولانا اس نے طلاق دلوا دی، اس نے بزنس میں دھوکا دیا، اس نے یہ کیا، کوئی بات نہیں، اس نے غلط کیا، اس کی سزا بھگتے گا، لیکن تم اپنے دل میں کسی مومن سے بغض نہ رکھو. تمہارے دل میں، یاد رکھو شیو، تمہارے دل میں اگر بغض ہو تو بس اور بس صرف علی کے دشمن سے بغض ہو، علی کے دشمن سے بغض ہو، لیکن علی کے عاشق سے بغض، کہ مولا کا عاشق ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، ٹھیک ہے کوئی جھگڑا اختلاف ہو گیا، اس سے تم کیسے بغض و دشمنی رکھ سکتے ہو؟ بس میں نے ختم کیا. جس جس سے بغض و دشمنی ہے کوشش کریں کہ آج ہی فون کریں اور کل جا کے ملاقات کر کے معافی مانگیں، دل صاف کریں. کیوں؟ کیونکہ جب دل صاف نہیں ہوتا تو انسان کا اہل بیت کے ساتھ کنیکشن بھی کمزور ہو جائے. امام نے نہیں ملاقات کی، اور جب دل صاف ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، انسان آرام سے گریہ کرتا ہے. بس اب میں نے بہت آج آپ کا ٹائم لے لیا، تقریباً مصائب کے لیے 5 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں رہا، اور ویسے میں عام طور پہ جب کوئی گھڑی کی طرف دیکھتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ تھک گیا ہے. ایک مومن کو میں نے دیکھا گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا، تو میں اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. مصائب بہت مختصر، آئیے گریہ کریں، دعا کریں. ان دنوں میں اگر گریہ نہ کریں تو پھر کب گریہ کریں؟ یہ دن مختصر ہے، یہ زندگی مختصر ہے. قبر کا سرمایہ قبر میں کام آنے والی چیز، گریہ ہے پر حسین، حسین کے غم میں آنسو تمہیں نجات دے گا. کوشش کرو، 3 محرم ہو گئیں، کل سے 4 محرم ہیں، اگر ابھی تک رونا نہیں آیا اب سے کوشش کرو آنسو بہیں، نجات کا وسیلہ ہوئے. یعنی کیا کہا؟ آنسو نعمت خدا ہے، اگر انسان کو آنسو نہیں آتے یعنی اللہ کی نعمت سے وہ محروم ہو گیا ہے. گریہ کرو، معافی مانگو، استغفار کرو تاکہ یہ نعمت تمہیں نصیب ہو. لیکن انسان کو گریہ کب آئے گا؟ جب سوچے گا. فکر، میں نے کہا ہر چیز فکر سے ہے، اچھی فکر ہو تو اچھی ڈیسٹنی ہے. انسان فکر کرو، رونا آئے گا، سوچو کیوں رونا نہ آئے جب انسان سوچے گا. امام فرماتے ہیں مومنوں جو مجلس میں آئے ہو، تم اپنی مرضی سے مجلس میں نہیں آئے. جب انسان اس چیز کے بارے میں سوچے گا رونا آئے گا. کیا فرماتے ہیں امام؟ مومنوں، مومنات، تم سب جو مجلس میں آئے ہو اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہم خود تم سب کو ایک ایک کو نام سے پکار کے کہتے مومن ہمارے دادا کی مجلس میں آجا، آجا حسین کے غم میں رو لے. جب انسان سوچے گا رونا آئے گا. کس چیز کے بارے میں؟ سوچو، امام فرماتے ہیں مومنو جب تم گریہ کرتے ہو، جب تم روتے ہو، جب تم آنسو بہاتے ہو، تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا جی ہے، اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، میرے اللہ یہ میرے حسین کے عزادار ہے، میرے اللہ انہیں بخش دے، میرے اللہ انہیں معاف کر دے۔ آج میرا دل تھا کم سے کم 20 منٹ آدھا گھنٹہ بی بی سکینہ کے مصائب پڑھوں، لیکن ٹائم بہت ہو چکا ہے، میں معذرت خواہوں، بس مختصر اشارہ اور زحمت تمام۔ ہمارے استاد کہتے ہیں لوگو اگر رونا نہ آئے آنکھوں کو بند کر کے تصور کرو وہ بچے جو نازوں کی پلی ہوئی تھی، جس کے گھر میں ننی بچی ہے اپنی بچے کو یاد کر لو، وہ بچے جسے مدینے میں کبھی کسی نے ڈانٹا بھی نہ تھا، ایک مومن کہتا ہے میں بی بی سکینہ کے مصائب میں پہلے روتا تھا، مگر جب سے اللہ نے مجھے بھی بیٹی دی ہے اب مجھ سے سکینہ کے مصائب برداشت نہیں ہوتے۔ ننی بچے ننا جرا او ظالم تم نے کیسے تماچا مارا، ایک مرتبہ مشہد مولا رضا میں صحن انقلاب میں مصائب بی بی سکینہ پڑھ رہا تھا، میرے سامنے ایک بہت چھوٹی بچی شاید 3 یا 4 برس کی بچی تھی، ایسے رو رہی تھی اس کے آنسو رک نہیں پا رہے تھے، میں بچی کو دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ جانتے مجھے رونا کیوں آیا؟ میں نے کہا سکینہ بھی اتنی چھوٹی ہوگی ان ظالموں کے دل میں رحم کیوں نہیں آیا؟ سکینہ بھی اتنی چھوٹی ہوگی ان ظالموں کے دلوں میں رحم کیوں نہیں آیا؟ ذرا تصور کرو سکینہ کو رونا آئے گا، وہ بچی جسے مدینے میں کبھی چچا عباس گود میں اٹھاتے ہیں، کبھی بھائی علی اکبر گود میں اٹھاتے ہیں، وہ بچی جسے بابا سینے پہ سلاتے ہیں، اب سننا، وہ بچی جس نے مسلم ابن عقیل کی شہادت کے دن دیکھا، بابا نے مسلم کی یتیم بچی کو پیار کیا، تصور کرو وہ بچی جس نے دیکھا بابا نے مسلم کی یتیم بچی کو کانوں میں بالیاں پہنائی، ننی بچی ہے اس نے سمجھا جب کوئی یتیم ہوتا ہے اسے بالیاں پہنائی جاتی ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا، مگر عاشور کے دیر جب سکینہ نے سنا بابا مارے گئے، سکینہ نے کیا دیکھا؟ ایک ظالم آیا اور سارے سے چادر چھینی، ایک ظالم نے اس زور سے اور دباچا مارا، سکینہ زمین پہ گری۔ گڈ گڈ کے نہ رونا سکینہ سمجھے،
میا کے بالیا پہنائے گا، مگر کیا دیکھا ایک ظالم آیا بالیا کھینچنے، سکینہ نے کہا ذرا رکو میں خود اتار کے دیتی ہوں، مگر ظالم نے ایسے بالیا کھینچی سکینہ کے کان زخمی ہے۔
ہمارے استاد کہتے ہیں سکینہ کے مصائب پہ اتنا چیخو تیری آواز بیٹھ جائے،
کیونکہ سکینہ نے اتنا چیخا آواز بیٹھ جائے۔
عزادارو رونے والوں سننا، جسے اب تک رونا نہیں آیا سکینہ بابا آئے مقتل کی طرف آئی، بابا آپ نے تو سکھایا تھا یتیموں کو۔
نے پیار نہیں کیا بابا، میں نے دیکھا تھا آپ نے مسلم کی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، مگر بابا ایک ظالم نے میرے بالوں کو کھینچا۔ بابا بابا سن، بابا ایک ظالم نے میری پسلیوں پہ لا تمہاری، بابا اما زہرا۔
دیر ہو گئی،
امام زمانہ کو بلا، ہاتھوں کو بلند کرو،
ہاتھوں کو بلند کرو، ہاتھوں کو بلند کرو۔ تمہارے ہاتھ بھی بلند ہیں،
سکینہ کے ہاتھ بھی اوپر تھے،
ہاتھوں میں درد جب ہو، بازوؤں میں کاندھوں میں جب درد ہو،
سکینہ کو یاد کر کے رو لینا۔
جملہ سننا،
تمہارے ہاتھ جب تھک جائیں اپنے ہاتھ جھکا دو گے، مگر سکینہ جب تھکتی تھی ہاتھ نیچے نہیں گئے۔
اب سننا ہے تو سنو، سکینہ کے ہاتھ گردن کے پیچھے بنے تھے، ہاں جس کے گھر میں ننڈی بچی ہے بچی کو سمجھ۔
آج سکینہ اونٹ پہ تشریف فرما،
عزادارو سکینہ، عزادارو مجھے معاف کرنا،
امام زمانہ مجھے معاف کیجئے گا،
سکینہ اونٹ سے
زمین پہ گری، جب تم اونچائی سے گرتے ہو ہاتھوں کے سہارے خود کو بچاتے ہو، مگر سکینہ منہ کے بال، منہ کے بال۔
ہائے ہائے، ذرا سننا، آہستہ پڑھوں گا بس۔ جب سکینہ اونٹ سے زمین پہ
مکبل گری ہوگی زمین پہ پتھر تھے، ہائے ہائے زمین پہ پتھر تھے، سکینہ کا ننا چہرہ بابا میں زخمی، آئے میرا چہرہ زخمی، بابا میرے ہونٹ پھٹ گئے، میری آنکھ زخمی ہے۔
بس ایک جملہ کہوں گا میرے دل کا حال ہے، میرے دل کا حال ہے، ایک جملہ کہوں گا، جسے رونا آیا روئے، جسے رونا نہیں آیا نہ روئے،
دل کی مرضی، ایک جملہ سن۔
سکینہ اپنے بابا سے بات کر رہی ہوگی، بابا میں گر گئی، بابا چہرہ زخمی ہے، میں یہ جملہ کہوں گا، بابا بابا آپ کی بیٹی بڑی زخمی ہے، میں دوسری بات نہیں بتاؤں گا، بس ایک جملہ، بابا آپ کی بیٹی بڑی زخمی ہے۔ بابا بیٹی کی مظلومیت سنو گے، بابا آپ کی سکینہ کا اب حال یہ ہے، پپھی بلاتی ہے مجھے،
سنائی نہیں دیتا،
بابا ظالم نے اس زور سے
او تماچا مارا مجھ کو،